അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي وزيران ووزيرا يا السماء أبو جبرائيل وميكائيل ووزيرا يا على الأرض أبو بكر عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروشي پڑھنے سہودرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل ستحریم بزرگو، نوجوان ساتھیو، اصحاب رسول کے غیور سپاہیو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، ماہ ذی‌الحجہ کا یہ آخری جمعہ ہے، حج بیت اللہ کے مبارک سفر سے واپسی پر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. اس مہینہ کی ان تاریخوں کی نسبت سے آپ حضرات کے سامنے مراد پیغمبر، سسر رسول، داماد بتول، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حالات زندگی، آپ کے کارناموں اور خدمات، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کے بارے میں خود خالق کائنات نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے ان پر دنیا کے ہر کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں خصوصیت کے ساتھ ان تاریخوں میں روشنی ڈالی جاتی ہے. آپ کی ذات والا صفات اس لحاظ سے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں منفرد ہے. بقول خطیب ایشیا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ہر صحابی رسول مرید پیغمبر ہے اور عمر فاروق نام ہے اس شخص کا جو مراد پیغمبر ہے. مرید اور مراد کا فرق آپ حضرات جانتے ہیں. مرید خود چل کر آتا ہے، مرید خود اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا ہے، مرید عرضی لے کر، آرزو لے کر، اپیل لے کر حاضر ہوتا ہے. مراد وہ ہوتی ہے جسے مرشد، جسے پیر، جسے پیغمبر اور رسول خود مانگ کر حاصل کرے. سب نے مانگ کر دامن مصطفیٰ حاصل کیا، سب نے مانگ کر رسول اللہ کی صحبت کا فیض حاصل کیا. عمر وہ ہے جسے بارگاہ خداوندی سے نبوت نے خود مانگا ہے. مکہ کی دھرتی پر جب نو مسلم، نئے نئے اسلام لانے والے غریب لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا، مار مار کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہید تک کر دیا گیا، کسی کو تپتے انگاروں پہ لٹایا گیا، کسی کی آنکھیں نکال کے باہر رکھ دی گئی، کسی کے ہاتھ پاؤں میں میخے گاڑ کر کوڑوں کی بارش اس کے وجود پر کی جا رہی ہے، کسی کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا ہے، مسلمان چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دار ارکم میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کی دینی تعلیمات سے فیضیاب ہوتے ہیں، اتنی اجازت نہیں ہے کسی مسلمان کو کہ وہ خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت سر انجام دے سکے. جب کفار مکہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا, جبر و تشدد کا انداز مسلمانوں کی راہیں روکنے لگا, ابو جہل اور اس کے حواری چاروں طرف سے اسلام پر خونخوار بھیڑیوں کی طرح حملہ آور ہونے لگے, تو ایک رات چپکے سے اپنے گھر سے نکل کر خالق کائنات کے گھر بیت اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ بڑے ہی درد مندانہ انداز میں آمنہ کے لال در یتیم حضرت سیدنا عبداللہ رضی کے در یتیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اس طرح گویا ہوتے ہیں, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام, اے اللہ میں تیرا سچا نبی ہوں, تیرا حکم تھا قم فانذر وربک فکبر کہ کھڑے ہو کر اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور ڈرا, وانذر عشیرتک الاقربین اپنے رشتہ داروں تک میرا پیغام پہنچا, تیرا اعلان تھا اور میں کھڑا ہو چکا ہوں, تیرا حکم تھا میں بجا لایا ہوں, میں نے تیرے حکم کے مطابق تیری آواز کو مکہ کی سرزمین پر بلند کیا ہے, نتیجے کے طور پر چند کمزور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں, مگر خالق کائنات تو جانتا ہے کہ تیرا نام بلند کرنے والے اتنے عاجز اور کمزور ہیں, اتنے ناتواں اور ضعیف ہیں کہ وہ چھپ چھپ کر نمازیں ادا کرنے پر مجبور ہیں, وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے, وہ دین کی دعوت نہیں دے سکتے. آج دین قبول کرنے والوں پر ہر طرف سے ظلم اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے. اے رب, میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیرے سامنے دست سوال دراز کرتے ہوئے یہ التجا کرتا ہوں کہ تو اپنے دین کو عزت عطا کر دے, تو اپنے دین کو غلبہ عطا کر دے, ان ظالموں کے پنجہ ظلم سے دین اور مسلمانوں کو نجات عطا کر, اور خالق کائنات تیرے پیغمبر کی نگاہیں دیکھ یہ رہی ہیں کہ اگر تو خطاب کے بیٹے عمر کو دولت اسلام سے نواز دے یا حشام کے بیٹے عمر کو اسلام کی دولت عطا کر دے, میں جانتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر اسلام کی دامن میں وابستہ ہو گیا, کوئی ایک ان دونوں میں اسلام قبول کر لیتا ہے, پھر مکہ کی سرزمین پر ہی نہیں پوری دنیا میں تیرے دین کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ اس دعائے نبوی کے الفاظ پر غور کیجئے, کتنے اہم الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہم اعز الاسلام کہ اللہ میں اسلام کی عزت کے لیے, اسلام کے غلبہ کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے تجھ سے دعا یہ کر رہا ہوں کہ عمر ابن الخطاب عطا کر دے یا حشام کا بیٹا عمر عطا کر دے. وقت دیکھیے, 24 گھنٹوں میں سے سب سے بہترین اور قیمتی وقت, سب سے زیادہ برکت والا وقت ہے. مقام دیکھیے کہ بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی اور کائنات میں متبرک محترم جگہ نہیں ہے, اور مانگنے والا دیکھیے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ بعد از خدا بزرگ تویی, قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی اعلی اور بالا ہے تو وہ آپ ہی کی ذات ہے, اور مانگ کس کے رہے ہیں, ڈائریکٹ خالق کائنات کی بارگاہ میں دست بدعا ہے
وہی بارگاہ ہے جہاں سے 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے مانگا، وہی بارگاہ ہے جہاں سے انسانیت کا رشتہ جس سے ملانے کے لیے اللہ کے نبی آئے ہیں، وہی بارگاہ خداوندی ہے جہاں سے ملتا ہے اور عطا ہوتا ہے۔ خالق کائنات سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر عطا کر دے۔ چنانچہ آپ کی دعائیں مبارک قبول ہوئی۔ ایک طویل قصہ ہے، المختصر سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دولت اسلام سے مشرف ہوتے ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کا وقت آتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ نماز کی تیاری ہو رہی ہے، عرض کیا اللہ کے رسول اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز کی ادائیگی کی تیاری ہے۔ نماز کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کی عبادت ہے، ہم نے خدا کی بارگاہ میں عبادت کو بجا لانا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی عبادت کو اللہ کے گھر میں ادا کیوں نہیں کیا جاتا؟ جواب میں ارشاد فرمایا عمر چاہیے تو یہی، حق تو یہی ہے، ہمارے دادا ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر تو اسی لیے کیا تھا کہ اس گھر میں خدا کی عبادت ہو، مگر ظالموں نے خدا کے گھر کو بت خانہ بنا دیا ہے، اور آج نوبت یہ ہے کہ خدا کے گھر میں رکھے ہوئے جھوٹے بتوں کی عبادت تو ہوتی ہے، خدا کے گھر میں رکھے ہوئے خدا کے شریکوں کو پکارا جا رہا ہے، خدا کے گھر میں رکھے ہوئے پتھروں کے مجسموں کے نام پر چڑھاوے تو چڑھائے جا رہے ہیں، مگر آج اگر خدا کے گھر کی دیواریں کسی کو ترستی ہیں تو وہ اس شخص کو ترستی ہیں جو خدا کے گھر میں آ کر خدا کی عبادت کرے۔ تیری قوم مکہ کے سردار چودھری مجھے اور میرے ساتھیوں کو خدا کے گھر میں نماز ادا نہیں کرنے دیتے، چودھریوں کی طرف سے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ہم خدا کی عبادت نماز ادا کرنے لگے ہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ ہم وہ نماز یہی ادا کریں گے۔ آپ کا یہ ارشاد فرمانا ہی تھا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کیا اللہ کے رسول جب تک آپ کا یہ غلام خطاب کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، نمازیں گھر میں پڑھی جاتی تھی، جب تک ایمان سے سرفراز نہیں ہوا تھا نمازیں چھپ کر ادا کی جاتی تھی، عمر ایمان قبول کر لے پھر نماز گھر میں پڑھی جائے، بیت اللہ میں ایمان نماز نہ ہو۔ فرمایا اگر عمر کے آنے کے بعد بھی نماز بیت اللہ میں ادا نہ کی جائے تو عمر کے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا فرمایا کہ اب نماز کے لیے میری رائے اور تجویز یہ ہے کہ آپ نے حکم دیجئے، ہم انشاءاللہ آج نماز بیت اللہ میں ادا کریں گے۔ آپ نے فرمایا جیسے ساتھیوں کا مشورہ ہو، پھر کون ایسا ہو سکتا تھا جو بزدلی کا مشورہ دے سکے، کون ایسا ہو سکتا تھا جو یہ کہے چھوڑیے حضرت ہم باہر نکلیں گے، ایک آدمی ہی تو آیا ہے، ایک آدمی کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم باہر نکلیں گے چاروں طرف سے یہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ جیسے ہی آپ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا ہر ایک نے کھڑے ہو کر کہا، گویا کہ دوسرے لفظوں میں ہر ایک زبان ہاتھ سے یہ کہہ رہا تھا اللہ کے پیغمبر عمر آ چکا ہے، جس کی ضرورت تھی وہ خدا نے عطا کر دیا ہے، اب قدم بڑھا لینا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آج نماز خدا خدا کے گھر میں ادا کی جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی معیت میں دار ارکم سے نکلتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عالم تصور میں دیکھیے کیا وہ کیفیت ہوگی، کیا وہ انداز ہوگا، کیا وہ صورت ہوگی۔ یہ 40-45 حضرات رسول اللہ کی قیادت میں حضرت فاروق اعظم کے ہمراہ بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں، دار ارکم بلندی کی طرف ہے صفا پہاڑی کے قریب، وہاں سے بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ بیت اللہ کی طرف آتے بھی چلے جا رہے ہیں، ادھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جو الفاظ ہیں وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آپ کی زبان پر الفاظ یہ ہیں، او مکہ کے چادریوں وڈیروں سرداروں تمہیں کان کھول کر یہ بات سن لینی چاہیے، آج خطاب کا بیٹا عمر ایمان لے آیا ہے، اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر ہے کسی چودھری سواری میں جرت، اگر ہے کسی سردار میں طاقت، اگر ہے کسی سورما میں غیرت نام کی کوئی چیز، اے ہمارا راستہ روکے، اے ہمیں منع کر کے دکھائے، اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتے، اپنی ماں کو اپنی میت پہ روتا ہوا دیکھنا چاہتے، اپنے بچوں کے سروں پر یتیمی کے سائے دیکھنا چاہتے، میدان میں آ کر عمر کا راستہ روکے، آج ہم خدا کی عبادت خدا کے گھر میں کر کے دم دیں گے. حضرت عمر فاروق کا یہ نعرہ سن کر صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں. مکہ کی وادیوں میں خدا کا نام بلند ہوتا ہے، کفار مکہ کو سانپ سونگ جاتا ہے، ڈر کے مارے گھروں میں کانپ رہے ہیں، لذہ برندام ہے، مگر کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر سالار لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکے، یا سیدنا فاروق اعظم کا راستہ روکے، یا کسی ایک مسلمان کو بھی منع کر سکے. یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے آنے سے خدا کے گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے، جن کے آنے سے خدا کے گھر کا دروازہ. اور آج تک خدا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا بند ہے؟ کھلا ہوا ہے یا بند ہے؟ کھلا ہوا ہے. بلکہ مسجد نبوی تو رات کے 10-11 بجے بند ہو جاتی ہے، رات کو صفائی وغیرہ کی جاتی ہے، اور صبح تہجد کے وقت پھر کھل جاتی ہے. لیکن بیت اللہ کے بارے میں آج بھی یہی اصول ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، 24 گھنٹے طواف کرنے والوں کے لیے، 24 گھنٹے صفا مروہ کی صحیح کرنے والوں کے لیے، 24 گھنٹے عبادت کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے، نہیں نہیں خالی بیٹھ کر بیت اللہ کا دیدار کرنے والوں کے لیے بیت اللہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. مجھے یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوئی اور میں نے پھر اس پہ غور کیا. جیسے جیسے غور کرتا گیا یہ عقدے کھلتے گئے اور میری حیرت اور تعجب دور ہوتے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، عرض کیا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا کوئی ایسا خوش بخت انسان بھی ہے جس کی نیکیاں آسمانوں پر چمکتے ہوئے تاروں کے برابر ہوں؟ یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں تھا، یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں تھا. آپ آسمان پر جو تارے دیکھ رہے ہیں، بظاہر انسانوں کو جو تارے ان آنکھوں سے نظر آتے ہیں، ان کی تعداد تو 6,500-7,000 کے قریب ہے جو چمکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کائنات میں اتنے ستارے ہیں، چمکنے والے رات کو جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ تارے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ آج تک ابھی کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جو ان ستاروں کو گن کر بتا سکے کہ یہ کتنے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں سمندر کے پانی کے قطرے گنے جا چکے ہیں، درختوں کے پتے گنے جا چکے ہیں، ریت کے ذرات گنے جا چکے ہیں کہ ریت کے ذرے کتنے ہیں، سمندر کے پانی کے قطرے کتنے ہیں، زمین پر اگے ہوئے درختوں کے پتے کتنے ہیں، ایک آدمی کے سر پہ بال کتنے ہیں، پوری زمین پر جتنے انسان ہیں ان کے سروں پہ بال کتنے ہیں، یہ سب گنے جا چکے ہیں، گنے جا سکتے ہیں، مگر آسمان کے تاروں کو ابھی تک گنا نہیں جا سکا. آپ حیران ہوں گے کہ سر کے بال ہمارے ہیں اور یہ گنے جا چکے ہیں، سر کے بال کسی اور کے ہیں یہ گنے جا چکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کے دور میں یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھ لیجئے، ایک عام آدمی، اس کے سر کے بالوں کا اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ اس کے سر پہ کتنے بال ہیں اور اس کے جسم کے کتنے بال ہیں. اگر ایک آدمی کے سر پر اتنے بال ہیں، مثال کے طور پر 1 کروڑ بال ہیں، 50 لاکھ بال ہیں، 70 لاکھ بال ہیں، جتنے بھی ہیں، اب تعداد شمار کر لی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں، 7 ارب انسان ہیں. تو ایک آدمی کے وجود پر جتنے بال ہیں اس کو 7 ارب انسانوں سے ضرب دے دیجئے، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ 7 ارب انسانوں کے جسم پر اتنے بال ہیں. ایک درخت کے عام درمیانے درجے کے درخت کے پتے گن لیجئے، اور پتے گننے کے بعد ایک اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ پورے کرہ ارض پر اتنے درختوں کو فرض کر لیا جائے اور پھر ان کے ساتھ ضرب دے دیجئے, پتوں کی تعداد معلوم ہو جاتی ہے. آپ پانی کا ایک گلاس بھر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اس گلاس میں کتنے قطرے ہیں. اس کے بعد تصور کر لیں کہ پوری دنیا کا سمندر جو ہے اگر اتنا پانی ہو اور پوری دنیا کے سمندر میں کتنا پانی ہوا, بڑی آسانی سے ایک مکعب فٹ میں ایک فٹ میں کتنا پانی ہے, پوری دنیا کا سمندر کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فٹ میں ہے, آپ اس کو ضرب دے دیں پانی کے قطرے معلوم ہو جاتے ہیں. ایک بالش جگہ کو ناپ کر اس کی مٹی کو اٹھا کر ریت کو اٹھا کر ذروں کو آپ ذروں کو گن لیجئے, پھر پوری دنیا کے رقبے کو آپ تصور کر لیجئے کہ اتنا رقبہ ہے, پھر پورے رقبے کو ان ذرات کے ساتھ ضرب دے دیئے, نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن آسمانوں پر تاروں کا نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا, اس لیے کہ ابھی تک وہ سائنسدان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو بتا یہ سکے کہ آسمان کی وسعت کی انتہا کیا ہے. آسمان کی وسعتوں کی انتہا
کیا,
انتہائی معلوم نہیں ہے. زمین کا کل رقبہ معلوم ہے, سمندروں کا کل رقبہ معلوم ہے, درختوں کا حدود اربعہ معلوم ہے, انسانوں کی تعداد معلوم ہے, مگر آسمان کی حدود کا ابھی تک تعین, ابھی تک انتہا نہیں ہو رہی کہ اس پہلے آسمان کی انتہا کیا ہے. جتنا دیکھتے چلے جاتے ہیں وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, جتنا دیکھتے چلے جا رہے ہیں وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. جب آسمان کی وسعتوں کی انتہائی کا علم نہیں ہے تو اس پر چمکانے والے ستاروں کی تعداد کون بتا سکتا ہے, کون بتا سکتا ہے. اب میں نے اس پہ غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق اور بجا ہے کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سال ہمارے سامنے, آپ نے اسلام کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد کتنے سال گزارے ہیں, آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ کی اسلامی زندگی کو ایک ایک دن ایک ایک رات کو گنا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. کتنے سال ہیں, کتنے دن ہیں, کتنے مہینے ہیں, کتنے گھنٹے ہیں, کتنے منٹ ہیں, کتنے سیکنڈ آپ نے اسلامی زندگی گزاری آسانی کے ساتھ گنے جا سکتے ہیں. اور ہر سیکنڈ میں اگر ہم لکھ دیں کہ ایک سیکنڈ میں آپ نے ایک کروڑ نیکیاں کی, آپ کی نیکیوں کا شمار ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ میں آپ نے ایک ارب نیکیاں کی, آپ کی نیکیوں کا شمار ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ میں اگر آپ نے ایک ارب نیکیاں بھی کی ہوں تو نیکیوں کا شمار ہو سکتا ہے, مگر آسمان کے تاروں کا شمار ہو نہیں سکتا. شخص ایک ہے, انسان ایک ہے, اس کی زندگی کا حدود اربعہ معلوم ہے, اس کی زندگی کے منٹ مہینے سیکنڈ موجود ہیں, ہر سیکنڈ کے اوپر ہزاروں ہزاروں خرب بھی اگر آپ نے کیا لگا کر گننا چاہیں تو شمار کی جا سکتی ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمر کی نیکیاں حد و حساب سے باہر ہیں, حد و حساب سے. اب یہ بڑا عجیب سوال تھا میرے لیے کہ آخر یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پھر میری نظر پڑی اس بات پر, الدال علی الخیر کفائلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی انسان جس کسی شخص کی وجہ سے نیکی کا کوئی ایک دروازہ کھل جاتا ہے, نیکی کا کوئی ایک راستہ متعین ہو جاتا ہے, کسی ایک آدمی کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے, تو جتنا ثواب اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس نیکی کی طرف بلانے والے کو ملتا ہے, اتنا ہی ثواب اس نیکی کی طرف بلانے والے کو ملتا ہے. ایک شخص مسجد بناتا ہے, مسجد بنا دیتا ہے خدا کے لیے, ہر آدمی آتا ہے نماز پڑھتا ہے, جتنا ثواب ایک نمازی کو ملتا ہے اس کی قبول شدہ ایک نماز کا ثواب اس شخص کے کھاتے میں بھی چلے جاتا ہے جس نے نماز ادا, جس نے اس مسجد کو بنایا. اب آپ دیکھیے, آپ جامعہ مسجد میں نماز ادا کریں, 500 نمازوں کا ثواب ہے. آپ مسجد میں نماز با جماعت ادا کریں تو 70 نمازوں کا ثواب ہے, 27 نمازوں کا ثواب ہے. اور اگر آپ بیت اللہ میں اکیلے نماز ادا کریں, صرف اکیلے جا کر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. با جماعت ادا کریں, 27,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اگر رمضان المبارک میں آپ نماز مبارک میں آپ نماز با جماعت ادا کرے تو 70,00,000 کو پھر آپ 10 کے ساتھ مزید ضرب دے دیجئے, یہ 21 کروڑ نیکیاں بن جاتی ہیں. اب میری نظر اس بات پہ پڑی کہ یہ بیت اللہ کا دروازہ بند تھا, یہ بیت اللہ کا دروازہ مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت، مسلمانوں کو بیت اللہ میں آ کر خدا کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. کون ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کون ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ میں مسلمانوں کو آنے کی جرت ہوئی ہے؟ کون ہے کہ جس کے آنے سے کافروں کی پابندیاں تارے عنکبوت کی طرح پرزے پرزے ہو گئی ہیں؟ کون ہے جن کے آنے سے بیت اللہ کا راستہ روکنے والے پسپا ہوتے چلے گئے ہیں؟ آپ کو ماننا پڑے گا وہ ذات سیدنا عمر فاروق کی ذات ہے. اب دیکھیے وہاں سے لے کر آج تک 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، قریباً قریباً 1450 سال بنتے ہیں. رسول اللہ کی ہجرت 1424 سال ہو رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کو آج 1434 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 1434 سال کے عرصے میں کتنے لوگ ہیں جو بیت اللہ میں گئے ہیں، کتنے حاجی ہیں جو بیت اللہ میں گئے ہیں؟ کسی نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، کسی نے انفرادی نماز ادا کی ہے، کسی نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے، کسی نے عید کی نماز ادا کی ہے، کسی نے بید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے. ہر حاجی جو بیت اللہ میں رہتا ہے نماز ادا کر کے واپس لوٹتا ہے، جتنے ثواب کی جھولیاں بھر کر وہ واپس آتا ہے اور اتنا ثواب عمر فاروق کے نام اعمال میں درج ہو جاتا ہے. تو بتلائیں 1450 سال میں بیت اللہ میں جانے والے حاجیوں کی کوئی تعداد بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر ہر حاجی کو کتنا ثواب ملا، ہر حاجی نے کتنا کمایا؟ صرف علماء کرام نے تو یہ لکھا، میں نمازوں کی بات نہیں، نمازوں کا ثواب الگ، جو بیت اللہ میں بیٹھ کے تلاوت کرے اس کا ثواب الگ. علماء نے لکھا ہے جو بیٹھ جائے اور بیٹھ کر صرف بیت اللہ کو دیکھتا رہے اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اور قیامت تک کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں بار بار آنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں آ کر تلاوت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، بیت اللہ میں آ کر عبادت کرنا ہے؟ جتنے آئیں گے جھولیاں بھر کر جائیں گے، وہ بھی جھولیاں بھر کر جائیں گے اور اتنا اتنا ثواب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں بھی درج. تو اب کوئی آدمی حساب لگا سکتا ہے کتنی نیکیاں ہیں؟ کوئی حساب نہیں لگا سکتا. تو یہ وہ شخصیت ہے جنہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر جو مقام آپ کو عطا کیا وہ آپ کا منصب اور مقام یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب انسانوں میں سے ایک ہے جس کے گھر پہ دلہا بن کے رسول اللہ تشریف لائے. رسول اللہ جس کے گھر پہ دلہا بن کر آئے ہیں اس شخص کا نام کیا ہے؟ عمر ابن ال بولو بولو اس کا نام کیا ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ جس کے گھر میں دلہا بن کر اللہ کا رسول آئے، جو رسول خدا کا سسر، جو رسول خدا کا خسر، جو رسول خدا کا نسبتی باپ بننے کا شرف حاصل کرے، اس آدمی کے مقام کا کیا کہنا اور کیا مقام حاصل ہے؟ ایک طرف رسول اللہ کے سسر ہے کہ رسول اللہ دلہا بن کر عمر کے گھر میں آئے ہیں، اور دوسری طرف خود عمر دلہا بن کر علی کے گھر میں گئے ہیں. رسول اللہ دلہا بن کر عمر کے گھر میں آئے ہیں، عمر دلہا بن کر علی کے گھر میں آئے ہیں. یہ کون ہے جو خسر نبی ہے داماد علی ہے؟ خسر نبی ہے داماد علی، خسر نبی ہے داماد علی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سب کہہ دیے رضی اللہ تعالی، بڑی تکلیف ہے اس بات سے، بہت تکلیف ہے آج دنیا کو اس بات سے کہ سیدنا فاروق اعظم کو داماد علی کیوں کہا جاتا ہے. بھئی داماد علی نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی ہمشیرہ محترمہ ہے، حسن و حسین کی بہن، علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا لخت جگر حضرت ام کلثوم سب کا جی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اور پھر آپ کی اس نکاح سے اولاد بھی ہے، آپ کی اس نکاح سے بیٹے بھی ہیں. آج اور نسبتوں پر تو دنیا ناز کرتی ہے کہ ہماری فلاں شہر سے نسبت ہے، فلاں شخصیت سے نسبت ہے، فلا علاقے سے نسبت ہے، فلا قوم سے نسبت ہے، فلا افسر سے نسبت ہے. لوگ اپنی اپنی نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظیم انسان ہے، وہ شرافتوں والی شخصیت کا نام ہے جسے ایک طرف نسبت رسول اللہ سے ہے، ایک طرف نسبت اللہ کے نبی سے ہے، دوسری طرف نسبت حضرت علی سے ہے. دوستو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دفعہ جب میں گیا تو بڑی عجیب بات علماء کرام نے بتائی، وہ بیر عریس جو آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے اور اس کی نشانیاں موجود ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر تشریف فرما تھے اور کیفیت یہ تھی کہ کنویں کے اوپر دو لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے دونوں ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہیں لکڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اجازت دی، وہ آ کر آپ کے دائیں بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، وہ آ کر آپ کے بائیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے، جواب دیا کہ عثمان ہے. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، حضرت عثمان آئے، السلام علیکم کہا، سامنے والی لکڑی کے اوپر آپ کے سامنے تشریف فرما ہوئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھے، آپ کے دائیں حضرت صدیق اکبر ہیں، آپ کے بائیں حضرت فاروق اعظم ہیں، آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبس یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا ہم قبروں سے اسی طرح اٹھیں گے کہ میں کھڑا ہوں گا، میرے بائیں ابو بکر کھڑا ہوگا، میرے بائیں عمر کھڑا ہوگا، اور میرے سامنے عثمان تو کھڑا ہوگا. میرے سامنے عثمان. جو اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا، مسجد نبوی تو چھوٹی سی تھی، اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اس کے بعد اور محلے تھے، ایک محلہ، دوسرا محلہ، تیسرا محلہ، تین چار محلوں کے بعد پھر جنت البقیع کا قبرستان تھا، اور آج کے دور میں وہ تمام محلے بازار جو بعد میں بنے وہ سب ختم ہو چکے ہیں. مسجد نبوی کی اتنی توسیع ہو چکی ہے کہ سیدھی مسجد نبوی جنت البقیع کی دیوار تک پہنچ گئی ہے. مسجد نبوی ختم ہوتی ہے تو جنت البقیع کی دیوار کا آغاز ہو جاتا ہے. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر کہ قیامت کو ہم اٹھیں گے، ابو بکر و عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے، اس وقت جو کیفیت ہے روضہ مبارک کی وہ بالکل اسی طرح کیفیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دونوں حضرات آرام فرما رہے ہیں، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہو کر اگر کوئی شخص سیدھا نظر کے ساتھ دیکھتا ہے تو آج وہ منظر بالکل صاف نظر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے سیدھ میں ہے. بلکہ اس کتاب لکھنے والے مصنف نے کہا کہ میں نے ایک رات اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر باضابطہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ ڈور رکھ کر دھاگا رکھے، پھر ہم وہ دھاگا سیدھا لیتے آئے ہیں، سیدھا لا کر جب ہم روضہ رسول تک پہنچے ہیں تو ایسے معلوم ہوا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان تشریف فرمائے. فرمایا ہاکذا نبس یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے. فرمایا ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں جن سے اللہ کا وہ پیغمبر اہم معاملات میں مشورہ کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر ان کی مشاورت کے ساتھ، ان کے ساتھ مشاورت کے بعد اپنے معاملات کو طے کرتا ہے. فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں، وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، اور دو میرے وزیر زمین پر ہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں. اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی جامع اور عظیم شخصیت ہے کہ آپ کی ذات والا صفات کے مقام اور آپ کے مراتب اور آپ کے کردار اور آپ کے کارناموں کو گنوانے کے لیے ان کے بارے میں اگر آدمی گفتگو کرے، ایک جمعہ نہیں کئی جمعے ان کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. وہ شخصیت جنہوں نے 22 لاکھ ملبامین پر اسلام کے جھنڈے گاڑے، وہ شخصیت جن کے دور حکومت میں وقت کی بڑی بڑی نمرودی قوتیں بڑی بڑی سپر طاقتیں اسلام کے سامنے جے لگو ہوتی چلی گئی. ایران کا آتشکدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا. روم کی حکومت زوال پذیر ہوئی اور جن کے نام سے دنیا کفر لذہ برندام تھی وہی عظیم شخصیت ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک دنیا اسلام پر حکمرانی اور خلافت کا اللہ تعالیٰ نے موقع مرحمت فرمایا. جن کے تشریف لانے سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئی, اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا. پھر یہاں تک کہ اسی ذلحجہ کے مہینہ کی آخری تاریخوں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجوسیوں, عیسائیوں اور یہودیوں کی متفقہ سازش کے تحت آپ کی ذات والا صفات پر ابو لولو فیروز مجوسی یہودی النصر انسان نے اور اس ایرانی حرامی آدمی نے آپ پر پیدل پہ حملے کیے. یہاں تک کہ نواز کی صورت میں آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلح رسول پر گر جاتے ہیں اور پھر چند روز کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوتی ہے اور دنیا سے یہ عظیم شخصیت تشریف لے جاتے ہیں. یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہے جبکہ آپ کی شہادت ہوتی ہے. یہ اسلامی سال کا آغاز ہے, جو پہلا ہی دن ہے وہ دنیا کو پیغام دیتا ہے. اسلام نام ہی شہادتوں کا نام ہے. اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے. کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے, کوئی دن آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس دن اور تاریخ میں کوئی نہ کوئی اسلام کی عظیم شخصیت جامع شہادت نوش نہیں کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ان ایام میں جو سپاہ صحابہ کے وجود بن جانے کے بعد, سپاہ صحابہ کے 4-5 سال گزرنے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا تھا, ہم ہر سال یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا کریں گے اور ہم یہ مطالبہ کیا کریں گے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کو سرکاری طور پر منایا جائے. چنانچہ آپ کے فرمانے پر ہر سال پابندی سے پورے ملک میں بڑے بڑے اضلاع میں سپاہ صحابہ جلوس نکالتی رہی, سپاہ صحابہ مطالبات کرتی رہی اور یہ سلسلہ یہاں تک چلا کہ پنجاب میں وہ وقت بھی آیا منظور احمد بچو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یکم محرم الحرام کو تعطیل کا اعلان کر دیا اور سپاہ صحابہ نے اس کامیابی پر یہ اس کو مبارکباد دی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک پنجاب میں یکم محرم الحرام کو چھٹی ہوتی رہے گی ہم اس دن جلوس کرنے کے بجائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سیمینار اور جلسے کیا کریں گے. اس کے بعد یہ بےمانوں کا ٹولا, یہ گنجے برادران آ گئے یہاں. ان ظالموں نے آ کر ایک طرف جمعہ کی چھٹی ختم کر دی جو کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی. جو بھٹو جیسے انسان سے خدا نے اس ظالم اس آدمی سے یہ عظیم کام لیا کہ اس نے قادیانیوں کا مسئلہ حل کیا, جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا. یہ جمعہ کی چھٹی چلی آ رہی تھی, قریباً 20 سال کا عرصہ گزر گیا تھا جمعہ کی چھٹی کو. ان گنجوں نے آ کر جمعہ کی چھٹی بھی ختم کر دی اور ساتھ ساتھ یکم محرم الحرام کی چھٹی کو بھی وہ ختم کر گئے. اور تو پاکستان میں بڑی چھٹیاں ہیں, فلاں پیدا ہو گیا چھٹی ہے, فلاں مر گیا چھٹی ہے, شناکوں میں عیسائی مزدور مر گئے چھٹی کا دن ہے, کرکٹ کا میچ جیت گئے چھٹی کا دن ہے, آج فلاں بزرگ کا عرس ہے چھٹی کا دن ہے. لیکن صحابہ کرام بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر جو چھٹی منظور ہوئی تھی اس چھٹی کو بھی کینسل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا ہر یکم محرم الحرام کو ہم ان شاء اللہ العزیز جلوس نکالیں گے, کریں گے, مطالبہ کرتے رہیں گے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے یوم کو سرکاری طور پر منایا جانا چاہیے. اور آج بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے. ٹھیک ہے, سپاہ صحابہ پر پابندی لگ گئی, جماعت پر پابندی لگنے کا نام یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے. پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گستاخوں کے لیے راستے کھلے ہو جائے. پیغمبر پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ دشمنوں کے لیے کوئی قدغن نہ رہے. پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آئے وہ بھونکتا چلا جائے صحابہ کرام کے خلاف. یاد رکھو, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر دور میں ہر لمحے ہر وقت صحابہ کرام کی عزت و آبرو کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے, ان کی عظمتوں کے گیت بھی گاتے رہیں گے اور ان کے دشمنوں کے خلاف یلغار بھی جاری رکھیں گے. ہمیں کبھی بھی صحابہ کی توہین نہ برداشت تھی نہ ہے, نہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری آئینی اور قانونی جدوجہد اب بھی جاری اور یہ مطالبہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں سے ہمارا ہوتا رہے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یکم محرم الحرام سے قبل قبل وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات ہے اور وزیر اعظم سے بھی ہے. ہم ان سے پھر اپنے مطالبہ دہرائیں گے کہ آپ پنجاب میں اور وزیر اعظم پورے ملک میں یکم محرم الحرام کی تعطیل کا اعلان ریڈیو ٹیلی ویژن اور ذرائع ابلاغ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے ہم چھٹی کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے تو پھر ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے تمام چھٹیاں کینسل کر دی جائیں, تمام جلوس بند کر دیے جائیں, ہر ایک مذہب کے پیروکاروں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی مذہبی عبادات کو اپنی عبادت خانوں تک محدود رکھے. کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مذہب کے نام پر گلی کوچوں بازاروں میں آ کر دبا چوکڑی منائے, گلی کوچے بازاروں میں آ کر ہڑتال کی کیفیت اور پورے شہر میں قیامت کی کیفیت برپا کرے. ہر ایک کو پابند کر دو کہ اپنی عبادت کو اپنی مذہبی عبادت خانوں میں ادا کریں. میں عبادت کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہوں. مجھے تلاوت کرنا ہے یا گھر میں کر لوں یا مسجد میں آ کے تلاوت کروں, مجھے صحابہ کرام کی عظمت کو سننا ہے یا سنانا ہے تو میں مسجد میں یہ کام کروں. اس لیے اگر کسی اور نے بھی اپنی مذہبی عبادت کو بجا لانا ہے تو اسے بھی پابند کیا جائے کہ مذہبی عبادت عبادت خانوں تک محدود ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز محرم الحرام میں امن کے قیام کے لیے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری طرف سے بھرپور تعاون ہوگا. جو کہ جماعت پر پابندی ہے اور ہم اس کے خلاف عدالت میں گئے ہوئے ہیں لیکن جماعت پر پابندی ہے, افراد وہی ہے الحمدللہ, لیڈر وہی ہے, رہنما وہی ہے, کارکن وہی ہے, لہذا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس وطن کے ایک فرد ہونے کے ناطے اور پاکستان کی سرزمین کے ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے. ہم پاکستان کی دھرتی پر امن کے قیام کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے ہم وہ کر گزریں اور انشاءاللہ اس عنوان پر کسی بھی کمزوری کا مظاہرہ. کراچی میں کوئی ایسا واقعہ ہو یا ملک کے کسی حصے پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جیسے مذہبی فسادات, قومی فساد, لسانی یا کوئی سیاسی فسادات کا راستہ ہموار ہوتا ہے, اس کے خاتمے کے لیے ہم تمام تر اپنا تعاون اور اپنی صلاحیتیں وقف کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. یہ ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور حکومت کے لیے ہماری طرف سے کھلی پیشکش ہے اور کھلے تعاون کی اپیل ہے. حکومت چاہے اس عنوان پر کوئی اجلاس بلائے, کوئی میٹنگ بلائے, پورے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں ان تمام میٹنگوں میں شمولیت بھی کریں گے اور اپنا مؤثر کردار بھی ادا. لیکن ساتھ ساتھ میں ڈائری کے ذریعے سے جو رپورٹ جا رہی ہے یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے وہ روایتی لوگوں کو اور صرف کھانا پوری کرنے کا انداز اختیار نہ کرے. وہ لوگ جن کو ان کی بیوی بھی گھر میں نہیں مانتی, جو ان کی اپنی مسجد میں جن کا خطبہ سننے کے لیے کوئی نہیں آتا, جن کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ان کے مقتدی بھی تیار نہیں ہوتے اور جنہیں ان کا پڑوسی بھی نہیں جانتا ہوتا, وہ بھی ڈی سی اوز کے سامنے ضلع میں جا کر, ڈویژن میں جا کر, صوبے میں جا کر امن کے بامے بن جاتے. ایسے نام نہاد امن کے علمبرداروں کو, ایسے نام نہاد اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگانے والوں کو اب پاک صاف کرنا چاہیے. اس عنوان پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جن کا اثر ہے عوام میں, جن کے عقیدت مند ہیں لوگ اور جنہیں لوگ مانتے جانتے پہچانتے ہیں, انہی کے ذریعے امن کمیٹیاں بنائی جائیں اور امن کے لیے کام کیا جائے. انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور تعاون کریں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اس ملک کی سلامتی کو اور زیادہ خوب سے خوب بنائے, اور جو لوگ برے عزائم اور برے ارادے رکھتے ہیں خدا ان کو خائب و خاسر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.